مجلس کی ابتدا میں چند اعلانات آپ کی سماعت کی نظر کرنا ہے. ایک اعلان تو یہ کہ یہ مجلس عزاد کل روز عاشور ٹھیک صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی. آپ سب پابندی وقت کے ساتھ آپ سے شرکت کی استدعا ہے. کل ٹھیک صبح 8 بجے 11 محرم کو امام کے پرسے کی یہ مجلس جو ہوگی وہی 10 بجے سے شروع ہوتی ہے, 10 بجے شروع ہوگی. اور 12 محرم کو امام کے سوئم کی مجلس جو ہوگی وہ 9:30 سے 10:30 قرآن خوانی ہوگی, اور اس کے بعد پھر مجلس عزا ہوگی. ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو عالمین کا رب ہے. آج مجلس کی ابتدا میں خدا کی حمد و ثنا کے لیے میں آپ کے سامنے امام مظلوم کے جملوں کو دہرانا چاہتی ہوں. آج 9 محرم ہے. جب کربلا میں یہ 9 محرم آئی تھی شب عاشور, مولا حسین نے اپنے اصحاب کو بعد نماز مغربین جمع کیا تھا, اور پھر عرض کربلا میں مولا نے اپنے جانساروں کے سامنے خطبہ پیش کیا تھا. شب عاشور جو مولا نے خطبہ پڑھا تھا اس کی ابتدا میں جس طرح اللہ کی حمد و ثنا کی تھی, آج میں آقا حسین کے ان جملوں سے اپنے مجلس کی ابتدا کرتی ہوں. مولا حسین شب عاشور اپنے جانساروں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, معبود تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں. معبود آسانیوں میں بھی اور سختیوں میں بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پھر مولا حسین کہتے ہیں, معبود تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے سرفراز کیا, ہمیں قرآن عطا کیا, ہمارے کانوں کو حق سننے والا, ہماری آنکھوں کو حق دیکھنے کے لیے, اور ہمارے قلب کو حق سمجھنے والا بنایا, ہمیں دین کی سوچ بوجھ عطا کی. آئیے مولا کے انہی جملوں کو دہرا کر خدا کا شکر ادا کریں. معبود تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا, اور معبود ان آل محمد سے متوسل ہونے کی وجہ سے تُو نے ہمیں حق سننے والے کان, حق دیکھنے والی آنکھیں اور حق سمجھنے والے قلب عطا کیے. اور یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ جب بھی امام حسین کی فرش عزا بچھتی ہے ہم فضائل اہل بیت سے مستفید ہوتے ہیں اور قرآن سے مستفید ہوتے ہیں. میری اور آپ کی گفتگو سشرے اول میں محبت اہل بیت اور بہشت کے عنوان سے ہو رہی ہے, اور روزانہ مجلس کی ابتدا میں اللہ کی معرفت کے لیے ہم نے سورہ الحمد سے استفادہ کیا. کل کی مجلس میں ہم سورہ الحمد کی آخری آیت پہ گفتگو کر رہے تھے. آج بھی اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ الحمد کا آخری جملہ پیش کروں گی، کیونکہ آج اپنی گفتگو کو سمیٹ رہی ہوں میں. پروردگار عالم نے جب سورہ الحمد میں اپنا تعارف کروایا، کہہ دیا کہ میں عالمین کا پالنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں روز جزا کا مالک ہوں. پھر جب اپنی شناخت کروا دی تو پھر ہماری ذمہ داریاں بتائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین دہرایا کرو، کہا کرو ہر نماز میں کہ اللہ ہم تیرے ہی عبد ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا. اور ہم نے فرش عزا پہ جانا کہ صراط مستقیم آل محمد ہیں. پھر خدا نے ہم سے دعا کروائی، سورہ الحمد میں ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اپ رزگار نے آخری آیت میں کہا، کہو تم اپنے رب سے، کہو مجھ سے، مانگو ہر نماز میں یہ دعا، معبود ان کی راہ پہ چلانا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کی راہ پہ نہ چلانا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. اور کل کی مجلس میں ہم یہی بیان کر رہے تھے کہ جن پر اپنا غضب نازل کیا ان کی راہ پہ نہ چلانا. آخری جملہ سورہ الحمد کا جس کا تذکرہ آج کروں گی، ولزوالین، اور خدا گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلانا. زوالین کے معنی گمراہ لوگ. دنیا میں ایک دوسرے کو گمراہ کہہ دینا، کافر کہہ دینا بڑا آسان ہو گیا ہے. یہ کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ ایک دوسرے کو گمراہ کہہ سکے، کسی کو حق نہیں ہے. آئیے پوچھیں رب ذوالجلال سے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں دیکھیں خدا نے کس کو گمراہ کہا ہے. قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. سنیے، اللہ نے قرآن میں ڈیفینیشن دے دی، تعریف بیان کر دی کس کو گمراہ کہتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقط ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. تو جو اللہ اور رسول کو نہ مانے یا ان کے احکامات کی نافرمانی کرے، اللہ اسے گمراہ کہتا ہے. اور اللہ ہر نماز میں سورہ الحمد میں ہم سے دہروا رہا ہے، مانگو کہ ہم صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہیں. کیوں؟ اگر ہم دامن آل محمد سے وابستہ رہے تو ہم کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے پاس دامن محمد و آل محمد ہے، لہذا گمراہی کا اندیشہ نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رہتی دنیا تک، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، رہتی دنیا تک اگر کوئی گمراہ ہے تو ہدایت کیسے پائے؟ سوال ہے نا، اگر کوئی گمراہ ہے اب تک، قرآن کا پیغام تو قیامت تک کے، تو وہ کیسے ہدایت پائے؟ اس سوال کا جواب ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام نے اس کا جواب دیا. کس طرح دیا؟ امام اس روایت کو خود بیان کر، امام کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم پر بیٹھا ہوا تھا. امام ارشاد فرما رہے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں میں مقام ابراہیم پر بیٹھا ہوا تھا، خانہ کعبہ کا جو صحن مسجد الحرام ہے وہاں پر مقام ابراہیم میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص داخل ہوا حرم میں، اور میں جانتا تھا کہ اس شخص کی ساری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی ہے. امام تو جانتے، امام تو چہرہ دیکھ کے نسلوں کا حال بتا دیں. تو امام کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا اس شخص کی ساری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی ہے. جب وہ قریب آیا خانہ کعبہ کے قریب اور اس نے مجھے بیٹھا ہوا دیکھا، تو چھٹے امام کہتے ہیں اس نے مجھ کو دیکھ کر کہا، نعم الشفیع الی اللہ للمذنبین، آپ شفاعت کرواتے ہیں گناہگاروں کی اللہ کی بارگاہ میں، آپ شفیع ہیں گناہگاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں. یہ کہہ کے چھٹے امام کہتے ہیں مجھے دیکھ کر اس نے جملہ کہا، اور پھر غلاف کعبہ پکڑ لیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور گڑگڑا گڑگڑا کر رو کر کہنے لگا، با الہ، تجھے تیرے حبیب تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، تجھے حسن حسین کا واسطہ. اور چھٹے امام کہتے ہیں ایک ایک امام کا نام گنانے لگا اور ان کا واسطہ دینے لگا، اور کہا معبود تجھے ان کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے. چھٹے امام کہتے ہیں بار بار یہ ہم محمد و آل محمد کا اور قرآن کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا تھا کہ یکبارگی ہاتھی سے غیبی سے ندا آئی، اے بندہ خدا، تو نے جن ذوات مقدسہ کا واسطہ دیا ہے، ان ذوات مقدسہ کے طفیل میں نے تجھے بخش دیا، اور اگر تو ان ذوات مقدسہ کے طفیل پوری دنیا کے انسانوں کو بخشنے کی دعا کرتا تو میں بخش دیتا، سوائے ناقائے سہلے کو قتل کرنے والے اور انبیاء اور آئمہ کو قتل کرنے والے. تو چھٹے امام نے بتا دیا کہ اگر کوئی گمراہ راہ ہدایت چاہتا ہے تو اسے محمد و آل محمد کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اور حسین نے کربلا میں دکھا دیا جو ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائے پھر وہ حر نہیں رہتا، حر علیہ السلام بن جاتا ہے. صلوات پڑھیے بابا چلو. تو اب بتا دیا امام نے کہ گمراہ کسے کہتے ہیں، اور اگر کوئی گمراہ رائے ہدایت جاتا ہے تو اسے دامن آل محمد سے متوسل ہونا پڑے گا. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم اہل بیت محمد کی پیروی کرو، اگر ہم سے آگے بڑھ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر پیچھے رہ گئے ہمیں چھوڑ دیا تو تباہ ہو جاؤ گے. نہج البلاغہ کا جملہ، اگر ہم سے آگے بڑھ گئے. اب میں بات چند جملوں میں کروں گی، آپ صاحبان عقل ہیں، صاحبان علم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لوگ ان فتنے بنائے کہ بھائی نماز بھی دیکھیے جتنی عبادتیں ہیں جو طریقہ آل محمد نے سکھا دیا بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اب کوئی کہے گا نہیں تشہد میں اس جملے کا اضافہ کرو، کوئی کہے کہ یہ کرو، تو یاد رکھیے مولا کہہ گئے نہج البلاغہ میں، ہم سے اگر آگے بڑھو گے نا تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہم اور آپ کیا محبت کریں گے جو خدا نے آل محمد سے محبت کی ہے؟ تو جو طریقہ اللہ کی اطاعت کا آل محمد نے سکھا دیا اس میں کبھی اپنی عقل نہیں لڑانا ہے ہم نے. ہماری کیا حیثیت، ہماری عقل کی کیا حیثیت؟ جو طریقہ آل محمد نے بتا دیا عبادت کا، جو اطاعت الہی کا سلیقہ سکھا دیا ہے، اس میں آل محمد سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم عقل کل نہیں ہیں. اور جو آگے بڑھے گا تو مولا کائنات نے کہہ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو پیچھے رہ گیا دامن آل محمد چھوڑ دیا مولا کہتے ہیں وہ تباہ ہو جائے گا. اسی لیے میں اور آپ سورہ شورا کی اس 23 آیت پر پہلی محرم سے غور و فکر کر رہے ہیں کہ جس میں خدا نے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، اے میرے حبیب کہہ دو تمہاری رسالت کا اجر سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہارے اہل بیت سے مودت اختیار کی جائے. اور میں اور آپ حسین ابن علی کے صدقے میں روز اس فرش عزا پر آل محمد کی ایک ایک فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں. آج بھی ایک فضیلت کا تذکرہ کروں گی، اور یہ فضیلت بھی ایسی ہے جو خدا نے کسی نبی کے اہل بیت کو نہیں دی. میں اور آپ یہ تلاش کر رہے ہیں نا، ایسا کیا ہے محمد کے اہل بیت میں کہ تکلیفیں تو ہر نبی نے اٹھائی مگر کسی نبی سے اللہ نے نہیں کہا کہ تمہاری رسالت کی تکلیفوں کا اجر تمہارے اہل بیت کی محبت ہے، فقط ہمارے نبی محمد مصطفیٰ سے کہا. تو ایسا کیا ہے محمد کے اہل بیت میں، سنیے اور زبان معصوم سے سنیے. امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام امام رضا ہیں، اور امام رضا کو طلب کیا گیا ہے مامون رشید کے دربار میں. جب دربار حاکم میں امام رضا کو طلب کیا گیا، اور طلب اس لیے کیا گیا تھا کہ مناظرہ کروانا تھا، تمام لوگوں کے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر دیا گیا تھا کہ جمع کر کے سارے علماء کو جمع کر لیا گیا اور امام رضا کو بلوا لیا گیا کہ نعوذ باللہ جو امام کی معرفت نہیں رکھتے، کہاں دنیا کا علم، کہاں امام وقت کا علم. اور بلا کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا گیا کہ امام رضا سے مناظرہ کریں گے. اب امام جب تشریف فرما ہوئے، اور امام سے ایک نے سوال کیا، کیا آپ اولاد زہرا کے لیے قرآن میں کوئی آیت آئی ہے جس میں آپ کی عظمت بیان کی گئی ہو؟ امام رضا کہتے ہیں ہاں، اللہ نے ہم آل زہرا کی عظمت و فضیلت کے لیے ایک ایسی آیت بیان کی ہے جس میں ہمارا کوئی شریک نہیں ہے. جیسے یہ کہا تو دربار بیٹھے علماء نے کہا کہاں ہے قرآن میں، بتائیے. امام رضا کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھی ہے؟ کہاں کا سورہ یاسین کی پہلی آیت کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، اور میں نے پچھلے سال الحمدللہ خدا میری اس خدمت کو قبول کرے، میں نے پچھلے سال آپ کے سامنے اسی منبر سے سورہ یاسین کو بیان کیا تھا. یاسین کے کیا معنی ہے؟ امام رضا نے پوچھا، جتنے علماء سے بھرا ہوا دربار تھا، سب نے کہا سارے مسلمانوں کا ہر مکتب فکر متفق ہے کہ یاسین جناب رسول اللہ کا قرآنی لقب ہے. کہا یہ مانتے ہو؟ کہا یہ رسول کا قرآنی لقب ہے. کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نے ہمیں وہ فضیلت عطا کی ہے جس میں کوئی شریک نہیں. تو کہتے ہیں یہ تو رسول کا لقب ہے, آپ اعلیٰ کے زہرا کی فضیلت کہاں ہے؟ کہا سنو, اگر کوئی قرآن کو گہری نظر سے مطالعہ کرے, گہری نظر کا مطلب کیا جو میں نے بار بار اس اشرے میں دہرایا, بصارت کے ساتھ, بصیرت سے مطالعہ کرے, معرفت کے ساتھ. امام رضا کہتے ہیں جو قرآن کا گہری نگاہوں سے مطالعہ کرے اور قلب سلیم رکھتا ہو, گناہوں سے پاک دل, اگر دل میں بغض علی ہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. نور آل محمد نہیں ہے تو وارث قرآن نہیں ہے تو اس سامت میں قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن ناطق بتائے گا کہ قرآن سامت میں کیا لکھا ہے. تو امام رضا کہتے ہیں اگر قرآن کا کوئی گہری نگاہوں سے مطالعہ کرے اور قلب سلیم رکھتا ہو تو اسے نظر آئے گا کہ خدا نے اولاد زہرا کی شان کس طرح بیان کی ہے. امام رضا نے اب اگلا سوال کر دیا ان سے, یہ بتاؤ خدا نے قرآن میں کسی نبی پر سلام کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ہاں, قرآن میں سورہ صافات میں موجود ہے, اللہ نے اولی العزم نبیوں پر سلام کیا ہے. خدا نے سلام علی نوح, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون. اب جب امام رضا نے ان کی زبانوں سے نکلوا لیا, کہا کہا اللہ نے نبیوں پر سلام کیا ہے, کہا اولی العزم نبیوں پر سلام کیا ہے, سورہ صافات میں موجود ہے. اب امام رضا نے اگلا سوال کیا, کیا کسی نبی کی آل پر بھی قرآن میں سلام آیا ہے؟ اب سارے علماء خاموش, نہیں کسی نبی کی آل میں, ہم نے تو کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی قرآن میں کہ کسی نبی کی آل پر اللہ نے سلام کیا ہو. امام رضا کہتے ہیں تم نے نہیں دیکھی ہوگی مگر قرآن میں موجود ہے, اور قرآن میں اسی سورہ صافات میں آیت نمبر 130 میں پروردگار عالم سلام کر کے کہہ رہا ہے سلام علی آل یاسین. وہ آل یاسین کون ہے؟ ہم اولاد زہرا ہی تو ہیں, ہم اہل بیت محمد پر خدا سلام کر رہا ہے قرآن میں. صلوات پڑھی بابا سے بولے تو آپ نے دیکھا یہ فضیلت خدا نے کسی نبی کی آل کو عطا نہیں کی, فقط اولاد فاطمہ زہرا آل محمد کو عطا کی کہ قرآن میں اللہ نے آل نبی پر سلام بھیجا ہے. اور کمال ہے آل محمد کے ناموں کا, اسماء جو آل محمد کے نام ہیں ان میں بھی معجزہ ہے. ایک تسبیح کا تذکرہ میں گزشتہ کئی سال سے منبر سے کرتی ہوں, اور وہ تسبیح مولا علی کے چار نام, یا قاہر العدو, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضال. میں پڑھتی ہوں, میرے ساتھ تین مرتبہ مل کے پڑھیے, یا قاہر العدو, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی. یا قاہر العدو, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی. یا قاہر العدو, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی. بعض بہت سروات پڑھیے صلی علی محمد وعال محمد وعجل علی. میں نے دہرایا اس لیے کہ اگر کسی تک یہ پیغام نہیں پہنچائے, کسی کو یہ لفظ یاد نہیں ہے تو دہرانے سے یاد ہو جائے. اور جب مجمع جمع ہو, مومنین کی تعداد ہو, عزادار امام ہو, جب زبان سے اکٹھا ادا ہو تو اس کے اثر کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ چار نام ایسے ہیں مولا علی کے کہ علماء مجتہدین کہتے ہیں دشمن کو دفع کرنے کے لیے اگر ایک تسبیح پڑھ لی جائے اس ذکر کی تو دشمن اپنے شر میں ناکام ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. بس مجھے اور آپ کو کوشش کرنی, آج بھی کسی بھی وقت نماز میں وقت نکالیے, آج بھی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیے, کل بھی پڑھیے, اور خدا عزاداران امام کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. دعا کی ہے تو بابا سے بڑے صلوات پڑھیے. اور میں اور آپ اس اشعہ اول میں محبت اہل بیت اور بہشت کے عنوان سے بہشت کو جاننے کے لیے چھٹے امام نے شاہ فرمایا تھا جو بہشت کی نعمتوں کو جاننے کا شوق رکھتا ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اور میں اور آپ سورہ واقعہ پہ غور و فکر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. کل کی مجلس میں ہم آیت نمبر 83 تک پہنچ گئے تھے، اور کل کی مجلس میں تذکرہ ہوا تھا پروردگار عالم قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے. قسمیں کھائیں خدا نے اور قسم کھا کے کہا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے. فی کتاب مکنون، یہ وہ کتاب مکنون ہے کہ جس تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہے. جو جتنا خود کو گناہوں سے پاک کرتا جائے گا وہ قرآن کے مفہوم اور معنی سے آشنا ہوتا جائے گا. اور پھر خدا نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے کوئی قرآن کے حروف چھو نہیں سکتا. اور قرآن کی معنی جاننا ہے تو باطنی طہارت چاہیے. اور پھر پروردگار عالم نے کہا تھا کل کی مجلس کی جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی افا بحاظ الحدیث انتم مدھنون، مگر تم خدا کے اس کلام سے لاپرواہی اور بے اعتنائی برتتے ہو. ہم میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم اس طرح سے قرآن سے استفادہ نہیں کرتے جس طرح کے آل محمد کے چاہنے والوں کو کرنا چاہیے. قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. فقط رمضان میں نکلا کہ ہم نے رمضان میں وہ بھی اس لیے کہ بس قرآن ختم کرنا ہے تو بس ہاتھ اور سپاروں کی تلاوت کیجئے، مگر ترجمہ بھی پڑھیے. روز پورا سال ہے، آپ کچھ نہ صحیح کم از کم ایک صفحہ صحیح، کیونکہ جو کم سے کم 10 آیتوں کی تلاوت کر لے، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت اسے خدا غافلین میں نہیں لکھے گا کیونکہ مجھ سے غافل نہیں تھا. کم سے کم 10 آیتیں، تو ہم اتنا تو وقت نکال سکتے ہیں نا. کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنا ٹی وی دیکھتے ہیں، کتنا کوکنگ چینل پہ اتنا وقت صرف کرتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، تھوڑا سا وقت خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی. تو خدا یہی شکوا کر رہا ہے سورہ واقعہ میں افا بحاظ الحدیث انتم مدھنون، کہ تم خدا کے اس کلام سے لاپرواہی برتتے ہو، بے اعتنائی برتتے ہو. قیامت تک کے ہر مسلمان سے خدا کہہ رہا ہے. اب اگلی آیت جو آج میں نے بیان کرنی ہے، پروردگار عالم قرآن کے فضائل بیان کرتے کرتے آیت نمبر 84 جب آئی تو پروردگار عالم ارشاد کیا فرما رہا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقًا أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، جو رزق ہم تمہیں دیتے ہیں تم اسے جھٹلاتے ہو. اب عقل حیران ہوئی، یہ قرآن کا تذکرہ کرتے کرتے رزق کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ بات تو قرآن کی ہو رہی ہے نا، اللہ قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہے، قسمیں کھا کے، ستاروں کی قسم کھا کے، اور کہہ رہا ہے بڑی عظیم قسم ہے، قرآن کی ایک ایک فضیلت بیان کر رہا ہے، یہ بیچ میں رزق کیسے آ گیا؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقًا أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، ہم نے جو رزق تمہیں عطا کیا وہ تم جھٹلاتے ہو. علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں جس طرح جسم کو باقی رکھنے کے لیے، جسم کی بقا کے لیے ہمیں مادی رزق چاہیے ہوتا ہے. ہم کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں تو کتنے دن زندہ رہیں گے؟ ہمارے جسم کی بقا کے لیے ضروری ہے غذا اور پانی. تو علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ روح کی رزق، روح کی غذا کیا ہے؟ روح کا رزق ہے تلاوت قرآن. اب خدا اس آیت میں یہ بیان کر رہا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقًا أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے روح کے رزق سے غافل ہو گئے ہو. ہم نے تمہیں عطا کر دیا قرآن اور تم اس رزق سے غافل ہو، نہیں پڑھتے ہو. یہ روح کا رزق ہے، اور یہی وجہ جو ہم اور آپ آج کہتے ہیں نا معاشرے میں لوگ بے رحم ہو گئے، لوگ بے مروت ہو گئے، لوگ خیال نہیں کرتے، دل دکھاتے ہیں. کیوں ہے؟ یہ روح مردہ ہو رہی ہے، یہ دل مردہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے روح کی غذا کا انتظام ہی نہیں کیا. ہمارے بچوں نے میڈیا پہ سیکھ لیا موسیقی روح کی غذا ہے، قرآن میں سورہ واقعہ اعلان کر رہی ہے قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے. اگر تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، اس روح کی غذا سے استفادہ نہیں کرو گے تو روح مردہ ہونے لگے گی، پھر تم گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ گے. اچھا خدا کیوں چاہتا ہے، کیوں کہہ رہا ہے کہ روح کے رزق کو تو اپنے روح کو رزق پہنچاؤ، قرآن سے استفادہ کرو؟ کیوں خدا کیوں تاکید کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب تم اللہ کا کلام پڑھو گے کہ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے، اور خدا جس طرح بہشت کی آیتیں بتا رہا ہے، خدا جس طرح بتا رہا ہے گناہ میں مبتلا ہوگے تو یہ عذاب ہے، نیک عمل کرو گے تو یہ جزا ہے، خدا قرآن کی تلاوت کی تاکید اس لیے کر رہا ہے جب تم میرے کلام کا مطالعہ کرو گے، تلاوت کرو گے، تمہارا رابطہ مجھ سے جڑا رہے گا. تم کسی بھی حاجت کے موقع پہ کسی کی طرف نہیں، میری طرف دیکھو گے. تمہیں توکل کرنا آ جائے گا، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا آ جائے گی. تو اللہ یہ چاہتا ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق مجھ سے جڑا رہے، اور یہ جڑا رہے گا تو فائدہ تم کو ہے. اور اگر تم خدا کی یاد سے غافل ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی واقعہ ہے، حکایت ہے حضرت موسیٰ کی، صرف مثال دینے کے لیے روایت آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دانتوں میں درد ہوا. بھائی نبی اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں مگر ہیں تو بشری پیکر میں نا، انسانی جسم رکھتے ہیں تو انسانی جسم کو آوارض ہوتے ہیں. تو اب ایک مرتبہ دانت میں تکلیف ہوئی، کلیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کے معبود, تکلیف میں شکار ہوں میں, شکایت کی معبود, بہت اذیت ہے, بہت تکلیف ہے. پروردگار عالم نے مخاطبوں کے کہا, موسیٰ فلاں جڑی بوٹی ہے اس کو استعمال کرو, دانت کا درد تمہارا چلا جائے گا. گئے موسیٰ اور جا کے اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا, وہ تکلیف دور ہو گئی. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا, دوبارہ وہی تکلیف شروع ہوئی موسیٰ کو. اب پتا تو تھا کہ کون سی جڑی بوٹی ہے, موسیٰ گئے اسی جڑی بوٹی کو استعمال کیا مگر اب فائدہ نہیں ہو رہا. اب پریشان ہے, وہی اللہ نے بتائی جڑی بوٹی, اسی کو استعمال کیا, پہلے تو فائدہ ہو گیا تھا, اب فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ خدا کی بارگاہ میں شکایت کی, معبود ابھی بھی وہی دوا استعمال کر رہا ہوں مگر اب فائدہ نہیں ہو رہا. سنیے اللہ کا جواب, یہی سنانے کے لیے میں نے روایت پڑھی. پروردگار عالم کہتا ہے, موسیٰ جب پہلی مرتبہ تم نے جڑی بوٹی استعمال کی تھی میرے کہنے سے, تو تمہیں امید میری ذات سے تھی, جڑی بوٹی سے نہیں تھی. دوسری مرتبہ جب تم نے اس دوا کو استعمال کیا تو تمہاری امید اس جڑی بوٹی سے تھی, مجھ سے نہیں تھی. تم میری یاد سے غافل ہو گئے تو شفا سے محروم ہو گئے. خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ ضرور زمینی وسائل سے استفادہ کرے مگر بھروسہ خدا کی ذات پر ہو. تو خدا کلام خدا کی یعنی قرآن کی تلاوت کی تاکید اس لیے کر رہا ہے, تم میرے کلام سے استفادہ کرتے رہو گے تو فائدہ تمہاری ذات کو ہے, تم مصیبتوں سے محفوظ رہو گے. اس لیے کہ جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, کتاب قرآن اور اہل بیت, اس کتاب سے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں, اگر تم کامیاب زندگی, شہدا کسی موت, روز محشر میں نجات اور میدان قیامت کی جلتی ہوئی دھوپ میں سایہ چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو. دنیا اور آخرت دونوں کا ثمر بتا دیا. اور جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی, شیطان تم سے دور ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ضمانت بھی کامیابی کی اور آخرت کی ضمانت بھی. رسول کہتے ہیں تلاوت قرآن کرو. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اس محبت اہل بیت کے صدقے میں ہماری یہ محبت مودت کی منزل پہ آئے کہ ہم بھی قرآن سے اسی طرح استفادہ کریں جیسا کہ مولا و آقا کا حکم ہے. اب خدا سورہ واقعہ کی اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے, پروردگار عالم نے آیت نمبر 85, 86, 87. اب خدا نے, یہ اب سورہ واقعہ کا اختتام ہے, آج میں سورہ واقعہ کو سمیٹ رہی ہوں, فقط دو آیتیں باقی رہ جائیں گی, آیت نمبر 95, 96. وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ صبح 8 بجے وہ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کے مسائل کی منزل پہ آؤں گی. آج سنیے آیت نمبر 85, 86, 87. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم ہی نئزن تنظرون, جب جان تمہاری حلق تک آ جاتی ہے. یہ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ جب جسم سے روح کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے, جب مزا کا عالم ہوتا ہے, جب ہمارا وقت آخر ہوتا ہے اس دنیا میں, اب پروردگار ہمیں بتا رہا ہے, دیکھو پہچانو انسانوں تمہاری حیثیت کیا ہے خدا کی قدرت کے سامنے. سنیے, فلاں اذا بلغت الحلقوم, حلقوم جب تمہارے حلق تک تمہاری جان پہنچ جاتی ہے, وانتم ہی نئذن تنظرون, تم دیکھ رہے ہوتے ہو مگر کچھ نہیں کر سکتے. جب انسان کا وقت نزا آ جائے, جسم سے روح پیروں سے کھینچنا شروع ہوتی ہے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر ہم نے لوگوں کا حق غصب کیا ہے, لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کوئی لوگوں کو اگر بندگان نے خدا کو تکلیف پہنچائی ہے, تو جب روح کھینچتی ہے تو بہت تکلیف سے کھینچتی ہے, پیروں سے کھینچی یہاں تک چھوڑ دی, یہاں سے کھینچی کمر تک چھوڑ دیا. اب وہ نزا کی تکلیف میں جو ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ اس بات کو بتا بھی نہیں سکتا ہے. خدا اسی منظر کو نقل کر رہا, وانتم ہی نئذن تنظرون, کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو مگر کچھ نہیں کر سکتے. اور جو دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں سامنے دیکھنے والے, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. لاش ہم نے آئی سی یو میں رکھا ہے, آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے, لیکن جب روح جسم سے خدا کھینچ رہا ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو کہا اس وقت تم یہ بتاؤ تم کچھ کر سکتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتا انسان. اور اگر مومن ہے, اگر محبت مودت کی منزل پر ہے, تو آئمہ معصومین کہتے ہیں جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو. کتنا فرق ہے کہ اگر زندگی مودت پہ گزاری ہے تو مولا کہتے ہیں جسم سے روح مومن کی ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے. تو کہا اگر اب اللہ اس منظر کو یاد دلا رہا سورہ واقعہ کے اختتام کی طرف, کہ تم اس منظر کو یاد کرو, کتنے بے بس ہوتے ہو تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور جب دیکھا کہ بندہ مایوس ہوا، جو میرے اور آپ کے قلب کی کیفیت ہوئی وہ خدا ہے نا، پالنے والا ہے. اب اگلی آیت اس نے کیا کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. پروردگار ان کہتے ہیں اس وقت ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں سکتے. اب خدا نے اس خدا کی رحمت دیکھیے کہ جیسے ہی بندہ مایوس ہونے لگے کیا ہوگا ہمارا، خدا نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں سکتے. اور خدا جب قریب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خدا نے اگلی آیت میں بیان کیا. اچھا بھائی، خدا نے کہا فلاولا ان کن تم غیر مدینین، صلوات پڑھ دیجئے باواز بلند، تو پروردگار کہہ رہے ہیں فلاولا ان کن تم غیر مدینین ترجمون ان کن تم صادقین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو، بندے نہیں ہو. آپ کسے کہتے ہیں، غلام کو، میں اور آپ عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں اس کے. تو خدا کہہ رہا ہے اگر تم آزاد ہو، اگر اپنے آپ کو کسی کا غلام نہیں سمجھتے، جیسے کہ آج کل کے ہمارے بچے کہتے ہیں ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، اگر ہم کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، غلام ہیں اس رب ذوالجلال کے. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو تو خدا چیلنج کر رہا ہے، ترجعون ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جو روح میں نے کھینچ لی ہے اس کو واپس پلٹا دو. اقتدار کو اللہ نے چیلنج کر دیا. اچھا یہ آزاد اور جو لفظ خدا نے استعمال کیا، اگر تم آزاد ہو، تم پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ وہی جملہ ایک مطلب بازی بلند صلوات پڑھ دیجئے. تو آپ ہی دیکھیے خدا ہمارے اختیار کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم نکال، جو روح میں نے کھینچی اگر تم اسے پلٹا سکتے ہو تو پلٹا دو، نہیں کر سکتے جو کہا ہے کہ تم آزاد ہو. اگر آپ کے ذہنوں میں ساتویں امام کا وہ واقعہ یاد ہو، جب موسیٰ کاظم باب الحوائج ایک مرتبہ گزر رہے ایک گلی سے، اور ایک شخص تھا بشر حافی، گناہگار تھا، بارہا میں ممبر سے بیان کیا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا، وہ بہت گناہگار شخص، اس گھر میں شباب اور شراب کی محفلیں تھیں. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، امام اس گلی سے گزرے، اس گھر سے کنیز باہر آئی، تو ساتویں امام نے یہی تو سوال کیا، تیرا مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ اسے کہتا میرا مالک بھلا کیوں غلام ہونے لگا، بڑا آزاد ہے وہ تو، کسی کا غلام نہیں ہے. تو امام موسیٰ کاظم یہی کہہ کے گزرے تھے، ہاں لگتا ہے آزاد ہے، تبھی خدا کے ہر حکم سے آزاد ہے. اور یہ جملہ جب جا کے کنیز نے دہرایا تھا تو بشر حافی میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا، ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے تھے ساتھ میں امام کے پاس، توبہ کی تھی اور ساری زندگی پھر جوتیاں نہیں پہنی تھی. بشر حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو، کہا میں نے ننگے پیر مولا کی بارگاہ میں توبہ قبول کی تھی، تو میں اب ساری زندگی چپل کو نہیں پہنوں گا، پیروں میں جوتیاں نہیں پہنوں گا، تاکہ مجھے اپنی حالت توبہ یاد رہے. تو وہ جملہ سمجھ میں آیا آزاد کا کیا مطلب ہے، جو خدا سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے، اگر تم آزاد ہو تو پھر جو روح ہم نے کھینچی ہے اس کو واپس پلٹا دو، نہیں کر سکتے. اب خدا نے اگلی آیت میں کہا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ مرنے والا شخص مقربین یعنی سابقین میں سے ہے. اب یہ وہی تین چیزیں ہیں جو پہلی محرم میں بیان ہوئی تھی. اللہ نے کہا تھا تین گروہ ہوں گے، سابقین، اصحاب یمین، اصحاب شمال. اب خدا ان تینوں کا اختتام بتا رہا ہے سورہ واقعہ کے اختتام پہ، کہ اگر مرنے والا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتُ النَّعِيمِ، اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو برزخ میں فروح و ریحانن، بہشت کی کھڑکی کھل جائے گی، بہشت کے پھول ہوں گے، بہشت کی خوشبوئیں ہوں گی، بہشت کی نعمتیں ہوں گی. اور برزخ میں کیا ہوگا، برزخ میں یہ نعمتیں ہوگی، قیامت میں کیا ہوگا، وَجَنَّتُ النَّعِيمِ، اگر مقربین میں سے ہو تو عالم برزخ میں بھی بہشت کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، بہشت کی کھڑکی کھل گئی ہے. اور اگر مقربین میں سے ہو تو میدان قیامت میں جنت النعیم ہے، جس کی نعمتوں کا تذکرہ آپ نے دوسری محرم کو سنا ہے. پھر پروردگار عالم نے کہا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر اصحاب یمین میں سے ہوا مرنے والا تو پھر کیا ہوگا، فَسَلَامُ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اصحاب یمین کے لیے سلام آئے گا. ملک الموت بھی آئیں گے تو پہلے سلام کریں گے، پھر روح قبض کریں گے. اور پھر خدا نے کہا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِمِينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اگر مرنے والا مُكَذِّبِينَ الظَّالِمِينَ گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو پھر کیا ہوگا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پھر وہ حمیم نازل کریں گے قبر میں، وہ کھولتا ہوا پانی. جو میں نے آپ کے سامنے تین محرم کو بیان کیا تھا، یہ چار محرم کو، کہ جو عذاب ہے گناہگاروں کا، اصحاب شمال کا، وہ تسلیہ تو جہنم اور اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. تو سورہ واقعہ کے اختتام پہ اللہ نے مرتے وقت انسان کی جو کیفیت ہے, اس وقت جو انسان کی بے بسی ہے, اس کو بتایا اور پھر امید دلائی مومنوں کو, ورنہ ہم اقرب الیکم الیہ منکم, ہم اس وقت تمہارے قریب ہوتے ہیں. عزاداروں, خدا نے قرآن میں سورہ واقعہ میں تو وہ منظر دکھایا, میدان کربلا میں حسین ابن علی نے یہ منظر کر کے دکھا دیا. کیسے کر کے دکھایا؟ آج 9 محرم ہے, جب شب عاشور آئی تھی میدان کربلا میں, اور میں نے آج مجلس کی ابتدا میں مولا کے وہ جملے آپ کے سامنے بیان کیے کہ مولا نے جب اپنے اصحاب کو جمع کر لیا تھا اور ان سے مخاطب ہوئے تھے اور کہا تھا کل میں مارا جاؤں گا, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں. اپنے جانساروں سے مولا نے کہا میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں, اب جو جانا چاہے وہ چلا جائے, جو جانا چاہے وہ چلا جائے, میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جو جانا چاہے چلا جائے. مولا نے یہاں تک کہا, جب کوئی نہ اٹھا تو پھر مولا نے چراغ گل کر دیا, کہا اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا لو, جو جانا چاہے چلا جاؤ. اور تاریخ کہتی ہے جب اندھیرا ہو گیا کوئی نہ گیا, سب سے پہلے ابو الفضل العباس کی آواز گونجی, مولا خدا وہ دن نہ لائے جب ہم آپ کے بغیر زندہ رہیں. مسلم ابن اسجا نے کہنا شروع کیا, مولا ایک بار تو کیا, 70 بار بھی مار کے زندہ کیا جائے پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتے, اور اگر آپ کو چھوڑ دیا تو میدان قیامت پہ رسول کو کیا جواب دیں گے. مسلم ابن اسجا کے جملے. زہر ابن قیم کہتے ہیں مولا اگر 1000 دفعہ بھی قتل کیا جائے, دوبارہ زندہ کیا جائے, مولا پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جب مولا نے اپنے جانساروں کے یہ جملے سنے تو مولا حسین کہتے ہیں خدا تمہیں جزائے خیر دے, جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی حسن مشتبہ کو ملے. اور پھر یہ کہہ کہ میرے مولا نے جملہ کہا کل میں بھی مارا جاؤں گا اور تم سب مار دیے جاؤ گے, تم سب کو قتل کر دیا جائے گا, حتیٰ کہ میرا شیرخوار علی اصغر بھی مارا جائے گا. یہ کہہ کے جب مولا نے جملہ کہا نا کہ تم سب مارے جاؤ گے, تو مولا کے اصحاب سے جملے کیا بلند ہوئے, مولا ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آپ کی مدد کریں, اور مولا کہ ہم خوش نصیب نہیں ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. جیسے یہ جملہ اصحاب حسینی نے کہا مولا اتنا خوش ہوئے, ہاں تم ہو میرے با وفا اصحاب. مولا نے حجابات ہٹائے, کہاں ذرا آسمان کی طرف دیکھو, جیسے ہی مولا نے کہا نا عرش کی طرف دیکھو, مولا نے نظروں سے حجابات ہٹا دیے, وہ تمام جو اصحاب امام تھے جانساران حسین تھے, مولا نے ان کو شب عاشور اس عہد وفا کے بعد مولا نے کہا اوپر دیکھو, مولا نے بہشت میں ان کو ان کے منازل دکھا دیے تھے, یہ نعمت تم کو بہشت میں ملنے والی ہے. عزادارو, مولا نے اصحاب کو اپنے جانساروں کو کربلا میں وہ جنت کے مناظر دکھائے تھے, اور مولا نے محروم ہمیں بھی نہیں رکھا. آج ایک ایسی روایت, اسدارو یہ فرش عزا پہ ہمارا آنا, جو جس طرح خدمت امام کر رہا ہے, جو فرش بچھا رہا ہے, جو پانی پلا رہا ہے, جو جوتیاں سیدھی کر رہا ہے, جو رو رہا ہے, جو ذکر کر رہا ہے, جو ماتم پڑھ رہا ہے, جو مرثیہ پڑھ رہا ہے, جو جس طرح خدمت کر رہا ہے, سب کی خدمتیں امام حسین کی نگاہوں میں ہیں. ایک روایت جو میں نے ایک عالم سے سنی تھی, گیلان علاقے کے رہنے والے عباس رشتی وہ کربلا پہنچے, مولا کی محبت میں جب کربلا پہنچے تو ان کا طریقہ کیا تھا, امام حسین کے روزے پہ جو زائر آتے تھے یہ ان زائروں کو پانی پلایا کرتے تھے, کندھے پر ایک مشک لٹکا لیتے تھے اور کوزے بھر بھر کے مولا کے زائروں کو پانی پلاتے تھے, خدمت امام. اور مولا کے صحن میں جب مجلسیں ہوتی تھی تو مجلس کا فرش بچھاتے تھے, نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کی صفیں بچھاتے تھے. کافی عرصے تک حرم امام میں اسی طرح زائروں کی خدمت کرتے رہے. اب وقت نزا آیا, موت کا ذائقہ تو ہم سب نے چکھنا ہے نا, دنیا اس دنیا سے جانا تو ہم سب نے ہے, یہ تو حقیقت ہے موت. تو کہا کہ جب آخری وقت آیا, نزا کا عالم ہوا, تو حالت یہ تھی کہ بستر سے ذرا ضعیف ہیں, نزا کا عالم ہے, بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے. اس وقت کربلا میں جو ایک عالم تھے وہ بیان کرتے ہیں, میں نے کچھ لوحہ پڑھنے والے نوجوانوں کو ساتھ لیا اور کہا چلو ان کی عیادت کو چلیں, یہ وقت تو ہم سب پہ آنا ہے. عباس رشتی کے پاس پہنچے اور جب پہنچے دیکھا وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, ہاتھ پیر بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ عالم کہتے ہیں میں نے لوحہ خانوں سے کہا ذرا آقا حسین پہ لوحہ پڑھو. جیسے ہی امام حسین کا لوحہ شروع ہوا عباس رشتی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. عباس رشدی بہت سن رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور آنسو بہتے بہتے کیا ہوا, وہ جو ضعیفی میں اٹھ نہیں پا رہے تھے, نزا کا عالم تھا, ایک بارگی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے قبلہ رو کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے لینے آئے ہیں, آپ پر میرا سلام ہو. پھر ایک بارگی کہتے ہیں مولائے کائنات آپ مجھے لینے آئے ہیں, آپ پر میرا سلام ہو. شہزادی فاطمہ زہرا آپ مجھے لینے آئی ہیں, آپ پر میرا سلام ہو. ایک ایک امام کا نام لے کر سلام کیا, اور جب سب کو سلام کر لیا لیٹے اور اس طرح سو گئے جیسے برسوں سے سو رہے ہوں, جسم سے روح قبض کر لی گئی. عزادارہ جب ان کا انتقال ہو گیا, ان کو امام کے صحن میں دفن کر دیا گیا. جب دفن کر دیا گیا اس کے بعد جب ان کے سوئم کی مجلس ہوئی, ذاکر نے ان کے سوئم کی مجلس پڑھ دی, اس سے پہلے کہ مجمع اٹھتا اس زمانے کے جو مشتہد مرجع تھے ان کا نام تھا آیت اللہ سیبوے, وہ مرجع اپنی جگہ سے اٹھے, مشتہد اس زمانے کے اٹھے اور اٹھ کے مخاطب ہوئے لوگوں سے, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ لوگوں نے کہا جائیے, اس زمانے کے مشتہد عالم ہیں, بیٹھیے ممبر پہ. آپ ممبر پہ بیٹھے اور کہا آپ لوگ جانتے ہیں میں ذاکر نہیں ہوں, میں عالم ہوں فقط, مگر آج ایک پیغام پہنچانا تھا جس کی خاطر میں اس ممبر پہ آ کے بیٹھا ہوں, اور وہ پیغام یہ ہے کہ کل جب عباس رشدی کو دفن کر دیا گیا اور پورے کربلا والوں نے دیکھا کہ وقت آخر ان کو چاردہ معصومین لینے آئے تھے, تو رات کو جب میں سویا بستر پہ تو میں بہت رویا اپنے حال پر. یہ مشتہد کہہ رہے ہیں آیت اللہ سیبوے, کہتے رات کو جب میں بستر پہ سویا تو اپنے حال پہ بہت رویا, مولا حسین سے متوسل ہو کے کہا مولا آپ اس کو لینے آئے تھے, چاردہ معصومین کو اس کو لینے آئے تھے, مولا آپ نے خادم کو بڑی عزت سے نوازا, مولا کیا آپ مجھے بھی لینے آئیں گے؟ اچھا دارا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, کیا یہ تمنا آپ کے دلوں میں نہیں ہے؟ کیا یہ تمنا ہمارے دل میں نہیں ہے؟ ہے نا. تو وہی سوچ سوچ کے وہ عالم زارو قطار کہتے ہیں میں رات کو بہت رویا, امام حسین کو یاد کر کے مولا کو مخاطب کر کے, مولا مجھے بھی لینے آئیں گے نا, وقت آخر میرا دامن پکڑیں گے نا مولا, آخرت کی زندگی کے لیے. کہا میں روتے روتے امام حسین سے متوسل ہوتے ہوتے سو گیا, جب سویا تو میں نے خواب میں اسی عباس رشدی کو دیکھا جس کو لینے چاردہ معصومین آئے تھے. کہا میں نے عباس رشدی کو دیکھا, قبر میں ہے اور بڑے اچھے حال میں ہے, اور ایک مرتبہ کہتے ہیں سنو جب مجھے قبر میں لٹا دیا گیا تو آقا حسین مجھ سے ملنے کے لیے آئے, میں آقا کے زائروں کی عزاداروں کی خدمت کرتا تھا, آقا میری قبر میں آئے, اور جب مولا حسین میری قبر میں آئے تو جاتے وقت جب آئے ہیں تو بہشت کی کھڑکی کھل گئی میری قبر کے اندر, اور میری قبر میں بہشت کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی, نعمتیں آنے لگی, اور جب مولا حسین جانے لگے میری قبر سے تو یہ کہہ کے گئے گھبرانا نہیں, روز قیامت جنت میں تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. جب مولا یہ کہہ کر گئے تو اے آیت اللہ آپ جب کل سوئم کی مجلس میں جائیے گا, میری سوئم کی مجلس میں, یہ مرنے والے وہ خادم بیان کر رہے ہیں, جب آپ میری سوئم کی مجلس میں جائیے گا تو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو پیغام دیجئے گا. اچھا بس یہی جملہ سنانے کے لیے میں نے اس روایت کو پڑھا, کہا لوگوں کو بیٹھ کے یہ پیغام دیجئے گا کہ میں نے دیکھا مرتے وقت بھی, قبر میں جاتے وقت بھی, سوال منکر و نکیر کے وقت بھی, عالم برزخ کے وقت بھی, کہ جتنا خیر ہے وہ صرف حسین کے در سے وابستہ ہے. ادارو دعا کیا کرو, آپ کا یہ آنا, میرا یہ ذکر کرنا, خدمت گاروں کی یہ خدمت کرنا, جو بھی جہاں جہاں جس طرح امام کی عزا کی حفاظت کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, مایا ہم سب کی خدمتوں کو قبول کر لے, اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو مولا ہمارے لینے کو بھی آئے, مولا ہماری قبر میں تشریف لائے ہماری شفاعت کے لیے. ادارو آؤ, مولا نے آنے کے لیے کہا ہے نا, مولا مدد کے لیے آتے ہیں نا, آؤ حق وفا نبھائیں, آج حسین کو علی اکبر کا پرسا دے, آج فاطمہ زہرا کو علی اکبر کا پرسا دینا ہے. یہ وہ شہید ہے کربلا کا کہ جب یہ مقتل کی طرف گیا ہے تو میرے مالا کے قلب کی عجب حالت تھی, عجب حالت تھی. اداروں کسی شہید کے جاتے وقت وہ جملے نہیں کہے جو امام حسین نے علی اکبر کی رخصت پہ کہے ہیں. جیسے ہی مولا کی نگاہ عمر سعد ملعون کے چہرے پہ پڑی تھی تو مولا نے کہا تھا عمر سعد خدا تیری نسل کو قطع کر دے, تو مجھ سے میرا یہ بیٹا چھین رہا ہے, علی اکبر جا رہا ہے, مولا اللہ کی زبان سے بد دعا آئی تھی، عزادار علی اکبر کا پرسا دینا ہے. جب روز عاشور آ گئی، علی اکبر بار بار بڑھتے ہیں کہ میدان کی طرف جاؤں، مگر مولا کے جانسار روک دیتے ہیں. علی اکبر، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ قتل ہو جائیں اور ہم زندہ رہے. جیسے ہی علی اکبر بڑھتے ہیں، مولا کے اصحاب پکڑ لیتے ہیں، ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں. جب علی اکبر اٹھتے ہیں، پھر مولا کا جانسار کوئی پکڑ لیتا ہے. علی اکبر، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ چلے جائیں ہم زندہ رہیں. جب سب شہید ہو گئے، اب ایک مرتبہ پھر مولا نے علی اکبر کو طلب کیا، جاؤ علی اکبر تقدم ولدی، مگر میرے لال جانے سے پہلے ماں سے مل لو، اپنی پھوپھی کو سلام کر لو. اگر ماں کے خیمے میں آئے، دیکھا ماں مصلے پر، کہا ماں ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا. کہا بیٹا، اس لیے مصلے بچا کے بیٹھی ہوں، تیرا لاشا آئے تو سجدہ شکر ادا کر. ارے امی لالا، آپ کے صبر کو ہمارا سلام. میرے لال، تیری لاش آئے تو سجدہ شکر ادا کروں. علی اکبر سمجھ گئے، میرے ماں نے اجازت دے دی، پھوپھی کے خیمے میں آئے. کہا پھوپھی اماں، ایک سوال کر لو، ہمیشہ جب بھی پوچھا ہے تو آپ نے جواب دیا ہے. کہا علی اکبر، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا پھوپھی اماں، اگر میدان قیامت میں آپ سے یہ سوال ہو گیا کہ حسین کو زیادہ چاہتی ہے یا علی اکبر کو، پھوپھی اماں جواب میں نہیں دوں گا، آپ کو دینا پڑے گا جواب. زینب کبریٰ کہتی ہے، تو نے کیا کہہ دیا علی اکبر، اب میں تجھے روک نہیں سکتی، جا میرے لال، میں نے تجھے اجازت دی. اجازت مل گئی، علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، مگر تاریخ یہ کہتی ہے، مقتل میں لکھا ہے، 7 بار خیمے کا پردہ اٹھا، 7 بار خیمے کا پردہ گرا. جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی دامن پکڑ لیتا ہے، علی اکبر ٹھہر جاؤ، تم شبیہ رسول ہو، ایک مرتبہ اور زیارت کر لیں. مقاتل میں لکھا ہے، اگر بات ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گی، آج علی اکبر کا پرسا دینا ہے، آج ایسے رونا ہے جیسے ماں اپنے بیٹوں کو روتی ہے. عزاداروں، جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، آپ بیبیوں نے کہہ دیا، علی اکبر آخری رخصت پائے ہو نا، علی اکبر ہم دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. علی اکبر درمیان سے گزر رہے ہیں. عزاداروں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب علی اکبر گزر رہے ہوں گے، کن نظروں سے لیلا نے لال کو دیکھا ہوگا، اور کن نظروں سے بیٹے نے ماں کو دیکھا ہوگا. ارے ماں یہ سوچ رہی ہوگی، میری 18 برس کی کمائی جا رہی ہے. مولا حسین کی آواز آئی، اے بیبیوں، علی اکبر کا راستہ نہ روکو، میرے لال کو باہر آنے دو. علی اکبر باہر آئے، مولا نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر دیا. عزاداروں، میں نے کتاب انوار خمسہ میں ایک عجب جملے پڑھے، عزاداروں وہ پڑھ کے مجھ سے برداشت نہ ہوا، خدا مجھے طاقت دے کہ میں بیان کر دوں، آپ سن لیں. اس میں لکھا ہے کہ جب مولا نے علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھا دیا، تو ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جھک کر باپ کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی باپ کے کان میں کچھ کہا، مولا حسین لڑکڑا کے گرنے لگے. مولا حسین لڑکڑا کے گرنے لگے. جناب زینب قریب آئی، کہا بھیا، علی اکبر نے ایسا کیا کہہ دیا؟ بھیا آپ کی طاقت نہ رہی، طاقت جواب دینے لگی. عزاداروں، سنا نہ جائے گا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. کہا زینب، میرا لال کہہ رہا تھا بابا میری ماں میرے بعد جینا سکے گی. بابا میرے بعد میری ماں جینا سکے گی، جب تک آپ کی زندگی رہے میری ماں کا خیال رکھیے گا. علی اکبر جانتے ہیں ماں نہیں جی سکے گی، بس علی اکبر آگے بڑھے. ایک مرتبہ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، شہزادہ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا. اب جب مڑ کے دیکھا، تو دیکھا کہ بابا ٹھوکر لگ کے گرے،
بابا میرے پیچھے چلے آ رہے ہیں. علی اکبر گھوڑے سے اترے, ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے, کہا بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا ہے, بابا میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عزادارو, مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر اگر تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا, اگر تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا یہ میں نہیں آ رہا دل کی جا رہا ہے. علی اکبر آگے بڑھ رہے ہیں, مولا نے کہا علی اکبر اتنا کرو جب تک باپ نظر آتا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, جب تک باپ نظر آتا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. عزادار علی اکبر بڑھے, نرغے آدھا میں آ گئے, مقتل میں آئے, چاروں طرف سے حملے ہوئے, علی اکبر کے اوپر تیر و تبر کی بارش ہوئی. عزاداروں ایک شکل نے قریب آ کے نیزے کا پھل علی اکبر کے سینے پہ مارا, اور سینے پہ مار کے جب نیزہ کھینچنا چاہا بڑی دیر تک نیزے میں علی اکبر کے سینے میں جنگ ہوتی رہی, نیزہ ٹوٹ گیا, برچی کا پھل علی اکبر کے کلیجے میں, علی اکبر سنبھال نہیں سکتے, گھوڑے سے گرے. اب جو گھوڑے سے گرے تو صدا دی بابا سلام آخر لیجیے, حسین مظلوم علی اکبر کی صدا سن کر نکلے ہیں میرے مولا خیمے سے. مقتل میں لکھا ہے ٹھوکرے کھاتے گرتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے مولا کو نظر نہیں آ رہا, یا علی کہتے ہوئے بیٹے کے لاشے پر پہنچے. اب جو بیٹے کے لاشے پہ پہنچے نا, خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. علی اکبر ایڑیا رگڑ رہے تھے, مولا حسین نے دیکھا ابھی چند سانسیں باقی ہیں, مولا نے کہا علی اکبر میں تمہیں اٹھاتا ہوں میرے لال, باپ کی مدد کرو, اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ علی اکبر تمہیں اٹھا سکوں. اب جو مولا نے اٹھایا تو دیکھا علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا گردن پہ مگر ایک ہاتھ یہاں پر ہے, سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا رہے. پوچھا مولا نے علی اکبر ہاتھ ہٹاؤ, اب اکبر کو باپ کی پرواہ ہے, کہا بابا آپ سے برداشت نہیں ہوگا. مولا حسین کہتے بیٹا میں صابر ہوں, ہاتھ ہٹاؤ علی اکبر, ہاتھ ہٹایا, مولا نے دیکھا بچی کا پھال نیزے میں گڑا ہے, مولا حسین علی اکبر کے سرانے بیٹھے نجف کی طرف رخ کیا, کہا بابا مشکل کشا آؤ مدد کو, علی اکبر کے کلیجے سے بیٹی کا پھل نکالتا ہوں. ارے کلیجہ نکل آیا, اکبر کی روح پرواز کر گئی. عزادارو جوان کا پرتا مولا کو پیش کرو. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارلہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا